أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ایک بحث جو علم منطق کے اصلی بحث میں وارد ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے وہ یہ اصطلاح ہے کہ منطق کو تقسیم کیا جاتا ہے منطق سوری سواد کے ساتھ اور منطق مادی. منطق سوری اور مادی سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے ایک دو درس پہلے جو ہے یہ بحث ہم نے پڑھی کہ منطق کا کام کیا ہے، وظیفہ کیا ہے منطق کا. تو اس میں یہ چیز وضاحت سے بیان کی کہ منطق کا کام مجہول کو معلوم میں بدلنا ہے، یعنی فکر. تفکر کا یہی معنی کیا تھا ہم نے، فکر کی تعریف یہ کی تھی، حرکت الذہن من المجہول الى المعلوم، اور پھر اسی طریقے سے باقی جو حرکتیں ہم نے پڑھی تھی. یہ کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مجہول کو معلوم میں بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر دو اساسی شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک شرط بھی منتفی ہو گئی، ختم ہو گئی، تو آپ کبھی بھی اپنے مجہول کو معلوم میں نہیں بدل سکتے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ معلومات کو صحیح انتخاب کریں. فکر کی تعریف کی طرف اگر آپ رجوع کریں گے تو یہ مطلب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. فکر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب انسان ایک مشکل سے آمنا سامنا کرتا ہے، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے فوراً اس کا ذہن چلا جاتا ہے کہاں پر؟ معلومات کی طرف، کہ میں اپنے معلومات کے خزانے میں سے کچھ ایسی معلومات نکال کر لاؤں کہ جو میری اس مشکل کو حل کر سکیں. کہ تفصیل سے وہاں پر اس مطلب کو ذکر کیا تھا. تو آپ اگر معلومات کے خزانے میں سے صحیح معلومات کو اٹھا کر نہیں لائیں گے تو آپ کا مجہول کبھی بھی معلوم میں نہیں بدلے گا. آپ کی مشکل ریاضی کی ہو اور آپ معلومات فلسفے کی اٹھا کے لے آئیں، یا مثلا آپ کی مشکل جو ہے وہ صحیح معلومات کے ساتھ حل ہونی ہے، آپ غلط معلومات کو لے کر آ جاتے ہیں. میں مثالیں دوں گا غلط معلومات کیسے ہیں. مثلا بعض اوقات آپ صحیح معلومات لے کر آتے ہیں لیکن وہ مناسبت نہیں رکھتی ہوتی، یعنی آپ نے ریاضی کو حل کرنے کے لیے فلسفی معلومات لے کر آ جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. لیکن یہاں ہماری بحث ہو رہی ہے کہ ایک انسان کیا کرتا ہے، غلط معلومات لے کر آ جاتا ہے اپنے مجہول کو معلوم میں بدلنے کے لیے. بس پہلی شرط یہ ہے کہ مناسب معلومات کا انتخاب کرنا ہے اور وہ صحیح ہونے چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی دستہ بندی اور ان کو تنظیم کرنا اور ان کی صورت بندی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ صحیح معلومات لے کر بھی آ گئے لیکن آپ نے قانون کے تحت ان کو ترتیب نہ دیا، کہ جو بعد میں جا کر ہم باب قیاس میں پڑھیں گے صغرا اور کبرا کی صورت میں، اگر آپ نے منطق کے بتائے ہوئے قاعدے کے تحت صحیح معلومات کو منظم طور پر نہ رکھا، اس کی دستہ بندی صحیح نہ کی، اس کی صورت بندی صحیح نہ کی، تو آپ کی یہ صحیح معلومات بھی آپ کی مشکل کو حل نہیں کر پائیں گی. صورت بندی ٹھیک ہونی چاہیے. بس دو شرطیں ہو گئی، ایک صحیح معلومات کا انتخاب اور دوسرا اس کی تنظیم، صورت بندی اور دستہ بندی کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. اگر ان میں سے ایک بھی منتفی ہو گئی تو آپ کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. پہلے آپ مثال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نام گزاری کرتے ہیں، آ کر نام رکھتے ہیں کہ ان کیا کیا نام ہیں ان کے. مثلا ایک انسان آ کر کیا کرتا ہے، یوں آ کر مطلب بیان کرتا ہے کہ سقراط انسان ہے اور ہر انسان ظالم ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ سقراط ظالم ہے. اب یہاں پر صورت بندی ٹھیک ہے کہ جو ہم باب قیاس میں پڑھیں گے کہ شکل اول اگر آپ استدلال قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا صغرا کیسا ہونا چاہیے, آپ کا کبرا کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کس ترتیب سے آپ نے رکھنا ہے, وہ ترتیب مد نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے کہ ہم بعد میں وہاں تفصیل سے پڑھیں گے, ابھی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس سے پہلے جو آپ نے کتاب پڑھی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیا مراد ہے, مطلب آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے. یہاں پر صورت بندی ٹھیک ہے, جہاں موضوع کو ہونا چاہیے تھا, جہاں معمول کو ہونا چاہیے تھا, حد وسط کا یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تکرار ہو رہا ہے, سب کچھ تمام صورت کے جو شرائط ہیں وہ یہاں پر مد نظر رکھے گئے ہیں. لیکن مشکل کہاں پر کھڑی ہے؟ مشکل کیا ہے؟ وہ مٹیریل جو لیا گیا ہے, وہ معلومات جو لی گئی ہیں, ان میں سے ایک معلومات غلط ہے. وہ کون سی ہے؟ ہر انسان ظالم ہے. یہ معلومات غلط, یہ معلوم جو آپ کا ہے یہ غلط ہے. بس جب معلوم غلط ہے تو یہ آپ کے مجہول کو معلوم میں نہیں بدلے گا. بس یہ تو ہو گیا کہ جہاں پر معلومات کو صحیح انتخاب نہ کیا جائے تو انسان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کی مثال تھی. ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف, اب جہاں پر صورت بندی غلط ہو لیکن کیا ہو, معلومات ٹھیک ہو. مثلا ایک آ کر یوں مطلب بیان کرتا ہے کہ تمام مرد انسان ہیں اور تمام عورتیں انسان ہیں. یہ ہم جب قیاس کے باب میں جائیں گے تو وہاں ہم نے جو چار شکلیں پڑھنی ہیں استدلال کی, ان میں سے ایک شکل یہ والی ہے. درست ہے؟ تو اب یہاں پر نتیجہ یہ لیا گیا کہ تمام مرد جو ہیں وہ عورت ہیں, نتیجہ ہی بنے گا کیونکہ مرد جو ہے وہ ادوسط بن رہا ہے نا, چونکہ دونوں میں آیا نا, تمام مرد انسان ہیں اور تمام عورتیں کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو انسان یہاں پر حد وسط بن رہا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام مرد کیا ہیں؟ عورتیں ہیں. نتیجہ ہی بنے گا کیونکہ انسان تو حد وسط بن گئی, تمام مرد عورتیں ہو جائیں گی. خوب, اب اگر ہم اپنی معلومات کے اعتبار سے دیکھیں تو معلومات تو ٹھیک ہیں, تمام مرد بھی انسان ہیں اور تمام عورتیں بھی انسان ہیں, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ صورت بندی ٹھیک نہیں کی گئی ہے یہاں پر. یہاں پر منطقی قواعد کا شکل کے اندر لحاظ نہیں رکھا گیا کہ آپ نے معلومات کو رکھنا کیسے تھا. وہ صورت بندی, شکل بندی کے قواعد جو ہیں وہ یہاں پر مد نظر نہیں رکھے گئے, اسی وجہ سے نتیجہ بھی درست نہیں نکلا. اور بھی ہم بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں, اور اگر ہم اپنی زندگی میں سوچنا شروع کر دیں تو ہم کئی مثالیں اپنی زندگی میں سے نکال کے لا سکتے ہیں. مثلا فارسی میں ایک مثال دی جاتی ہے بڑی خوبصورت, کہتے ہیں کہ دیوار موش دارد, دیوار میں چوہے ہوتے ہیں, موش گوش دارد, چوہوں کے کان ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ دیوار کے کان ہوتے ہیں, یہ نتیجہ نکلے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو قواعد باب قیاس میں ذکر کیے ہیں, صورت بندی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سقراط کبرا اس کا حد وسط جو ہے وہ اس کا خیال رکھا گیا ہے. لیکن نہ, اس میں میرا خیال میں یہ نہیں ہے, یہاں پر جو ہے وہ مادہ ٹھیک ہے, صورت غلط بنتی ہے. یہاں پر صورت غلط بنتی ہے تو نتیجہ بھی جو ہے وہ انسان اس طریقے سے لے رہا ہے آ کر. تو اسی طریقے سے اور بہت سارے انسان جو ہے وہ مثالیں بنا سکتا ہے اپنی طرف سے, اور انسان اپنی زندگی میں اس کو استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کتنے بندے جو مغالطے کر رہے ہوتے ہیں, استدلال کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غلط بیان ہی کر رہا ہے, اور اپنی طرف سے وہ بڑا عقلی استدلال لا رہا ہوتا ہے اور بہت ساری اس طریقے سے بیان کر رہی ہوتی ہیں اس میں آ کر. خوب, منطق کہہ رہی ہے کہ فکر اگر صحیح کرنی ہے تو ایک, معلومات ٹھیک ہونی چاہیے, دو, ان معلومات کے درمیان ترتیب صحیح ہونی چاہیے. वो बाब के जो मालूमात की तरतीब को सही करना सिखाता है उसको कहते हैं मंतिके सूरी, स्वाद के साथ, यानी सूरत व शिकल को सही करवाता है। यानी मंतिक ये बताएगा कि आपके पास अगर मालूमात सहीहा मौजूद हैं, अगर उसको इस तरतीब से रखोगे तो तुम सही नतीजे तक पहुंच जाओगे, तुम कभी गलती नहीं करोगे, तुम बिल्कुल सही नतीजे तक पहुंचोगे। इसको कहते हैं मंतिक सूरी, यानी वो बाब के जो सही मालूमात को सही तरतीब देना सिखाए उसको मंतिक सूरी कहते हैं। सूरतबंदी, दस्ताबंदी करना जो है वो सिखाता है। वो कौन सा बाब है? बाब क्यास है। यानी आप जब मंतिक दो के अंदर जाकर या कजाया के बाब में जाकर बाब क्यास को पढ़ेंगे जाकर, और पढ़ा है आपने, वहां पर जो आप अशकाल अरबा यानी चार शिकलें इस्तदलाल की पढ़ते हैं तो वो क्या है? वो मंतिक सूरी पढ़ रहे होते हैं आप। लेकिन वो बाब के जहां पर ये बताया जाता है कि आपने इस्तेदलाल के अंदर किस किस्म के कजाया से इस्तेफादा करना है उसको कहते हैं मंतिक मादी। क्योंकि मंतिकी जबान में, मंतिकी जबान में वो कजिए कि जिससे इस्तेदलाल किया जाता है उसको मवाद कहा जाता है। मादे से मुराद यानी ना तो मादा वो मुअन्नस वाला है जैसे नर मादा कहते हैं, और ना मादा जो है कोई और मुजर्रद मादी वाला है, ना फलसफी माना है ना उर्फी माना है, बल्कि मंतिक का खास माना है मादी। यानी मंतिक मादी से क्या मुराद है? अब कोई बंदा ये तर्जमा ना करे मंतिक मादी जो मादे से बहस करती है, ना, मंतिक मादी से मुराद वो मंतिक है कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आपने इस्तेदलाल के अंदर किस किस्म के कजाया से इस्तेफादा करना है। आपके कजिये यकीनी होने चाहिए, आपके कजिये जो है वो क्या है, क्या नाम है, जरूरी होने चाहिए, या इस किस्म की जो शराइत आपको बयान की जाएंगी मंतिके सनात खम्स में, आप जाकर बाबे सनात खम्स में जो आप पढ़ते हैं जाकर वहां पर ये बात होती है। बस इस्तेला वाजे हो गई। मंतिक सूरी उस बाब, उस मंतिक के उस बाब को कहते हैं कि जहां पर सूरत कजिया को बयान किया जाता है कि आपने मालूमात को किस तरीके से तरतीब देना है ताकि आप नतीजे तक पहुंच सकें। मंतिक सूरी आपको यह नहीं बताएगी कि आपका कजिया कैसा होना चाहिए, वो ये बताएगी कि आपने तरतीब कैसे देनी है। लेकिन मादी, मंतिक मादी आपको यह बताएगी कि आपका कजिया कैसा होना चाहिए, वो ये नहीं बताएगी कि आपने कजिया कैसे लेकर आना है, कैसे रखना है उसको, कैसे तरतीब देना है। ना वो कहेगी आपका कजिया ये होना चाहिए, ये शरायत होने चाहिए उसके अंदर, अगर ये शरायत होंगी तो नतीजा मिलेगा, नहीं होंगी तो नहीं नतीजा मिलेगा। ये है मंतिक मादी और मंतिक सूरी की इस्तेलाह की वजाहत। अब यहां पर एक बहस मौजूद है जो कि किताब में उसकी तरफ इशारा नहीं हुआ, मैं फकत इशारा करता हूं और गुजर जाते हैं। फैसला करना जो है ये थोड़ा इससे भी ज्यादा अमीकतर बहस के अंदर जाकर होना चाहिए। वो ये है कि बहस अब ये होती है कि ये जो मंतिक है कि जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको मंतिक अरस्तुई कहते हैं, कि मैंने पहले वजाहत की थी कि जितनी भी हम मंतिकें पढ़ रहे हैं सब मंतिक मंतिक अरस्तुई है। अरस्तु ने सबसे पहले जो है इसको तदवीन किया था। बहस ये होती है कि ये मंतिक अरस्तुई या ये मंतिक कि जो हम पढ़ते हैं मदारिस के अंदर, ये मंतिक सूरी है या मंतिक मादी। यानी क्या मुराद, यानी आया मंतिक का वजीफा ये है कि वो हमें बताए कि हमने मालूमात को किस तरतीब से रखना है, या मंतिक का वजीफा ये है कि वो हमें बताए कि तुम्हारे कजिए किस किस्म के होने चाहिए। क्या वजीफा है मंतिक अरस्तुई का? بعض علم منطق کے محققین کہتے ہیں کہ منطق ارسطوئی منطق سوری ہے، یعنی ارسطو کی منطق کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے معلومات کو کس ترتیب سے رکھنا ہے، لیکن آپ کے استدلال کے قضیے کس قسم کے ہونے چاہیے، یقینی ہونے چاہیے، ظنی ہونے چاہیے، وہمی ہونے چاہیے، کس قسم کے ہونے چاہیے، یہ وظیفہ منطق کا نہیں ہے. پس اسی وجہ سے منطق ارسطوئی کو منطق سوری کا بھی نام دیا گیا. لیکن مقابل میں ایک بڑی تعداد منطقیوں کی موجود ہے جو کہتی ہے کہ منطق ارسطوئی کا وظیفہ دونوں ہیں. جس طریقے سے منطق ارسطوئی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بتائے کہ ہم نے قضایا کو کس ترتیب سے رکھنا ہے، اسی طریقے سے منطق ارسطوئی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ استدلال میں کس قسم کے قضیے استعمال ہونے چاہیے. کیونکہ ابھی ہم نے یہ بات تفصیل سے پڑھی ہے کہ فکر اس وقت صحیح ہوگی، اس وقت نتیجے پر پہنچے گی کہ جب آپ کے پاس دو شرطیں ہوں، ایک صحیح معلومات کا انتخاب اور ان کی صحیح ترتیب، تب نتیجہ ملے گا. تو صحیح معلومات کا انتخاب منطق مادی کروائے گی اور صحیح معلومات کی صحیح ترتیب منطق سوری بتائے گی. بس منطق ارسطوئی کے دونوں وظیفے ہیں، منطق مادی بھی ہے وہ، منطق سوری بھی ہے. اسی وجہ سے منطق کے اندر ہم دونوں بابوں کو پڑھتے ہیں، باب قیاس کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر صورت بندی کو بیان کیا جاتا ہے، شکل بندی کا مرحلہ طے کیا جاتا ہے، اور ہم باب صناعت خمس کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر قضایا کس قسم کے ہونے چاہیے اس کو بھی بیان کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ بس ایک مطلب جو یہاں کتاب میں موجود تھا منطق سوری اور منطق مادی کے ساتھ مربوط، وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد ایک اور بحث جو درس نمبر 5 میں اس کتاب کے مطابق جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ منطق کا باقی علوم کے ساتھ کیا ارتباط ہے. اس بحث میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مطلب کو کہ علم منطق کو ہم دو میدانوں میں دیکھ سکتے ہیں، ایک اس کو معرفتی اعتبار سے نگاہ کریں اور ایک مرتبہ اس کو تعلیمی اعتبار سے نگاہ کریں. ایک مرتبہ ہم معرفتی اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں کہ معرفت کی دنیا میں منطق مقدم ہے یا منطق سے پہلے بھی کوئی علم ہے معرفتی دنیا میں. فرماتے ہیں کہ اگر ہم منطق کی وہ جو بحثیں کی ہیں، منطق کے وظیفے کے بارے میں، منطق کے موضوع کے بارے میں، منطق کی تعریف کے بارے میں ہم نے جو بحثیں کی ہیں، اگر اس میں ہم تھوڑی سی دقت کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ منطق تمام علوم پر مقدم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ منطق کا وظیفہ صحیح فکر کرنا سکھانا ہے. تمام علوم کے اندر فکر کی جاتی ہے اور فکر تب صحیح ہوگی جب اس کے قواعد پڑھے جائیں، اور فکر کے صحیح قواعد کو کہاں بیان کیا جاتا ہے؟ علم منطق میں. بس اب ہر علم میں محتاج ہے منطق کی طرف کہ آپ پہلے منطق پڑھیں پھر آپ اپنے علم میں جا کر کام. اگر کوئی بندہ فزکس میں کام کرنا چاہتا ہے، کیمسٹری میں کام کرنا چاہتا ہے، فلسفے میں کام کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی علم میں کام کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے وہاں پر فکر کرنا ہے اور نتیجہ دینا ہے، تو فکر کے صحیح قواعد کیا ہوتے ہیں وہ علم منطق میں بیان کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو علم منطق پہلے پڑھنا ہے. درست ہے؟ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک علم ہے ایسا جو معرفتی دنیا کے اندر منطق پر مقدم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپیسٹمولوجی. جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں علمیات کے ذریعے، یعنی اپیسٹمولوجی کو اردو میں علمیات یا نظریہ علم ترجمہ کرتے ہیں، اور فارسی میں اس کو جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے معرفت شناسی۔ فرماتے ہیں کہ معرفت شناسی ایک ایسا علم ہے کہ جو وجودی اعتبار سے مقدم ہے منطق کے اوپر۔ کیوں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم معرفت شناسی علم ہے کیا یہ، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ مقدم ہے منطق پر یا نہیں۔ معرفت شناسی جدید علم ہے مستقل علم کے طور پر، وائلہ اس کی ابحاث جو ہیں اسی وقت سے ہیں جب سے فلسفہ وجود میں آیا اور انسان کا شعور ہوا اور اس نے تفکر کرنا شروع کیا، اس وقت سے اس کی بحثیں موجود ہیں، لیکن ایک مستقل علم کے طور پر کتابوں کی صورت میں آنا، یعنی کتاب کا نام ہی اپیسٹمولوجی ہو، کتاب کا نام ہی معرفت شناسی ہو، یعنی مستقل طور پر یہ ہے، یہ جدید علم ہے۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے جنہوں نے قدم رکھا اس علم میں وہ جان لاک ہے کہ جو 1632 میں پیدا ہوا اور 1704 میں وفات پا گیا، اور اس کے بعد پھر لائبنٹس ہے کہ جو اسی کا معاصر ہے، وہ 1646 میں پیدا ہوا تھا اور 1716 میں وفات پا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلے معرفت شناسی کے بنیاد رکھی، یعنی ایک علم کے طور پر، اور اس پر کتاب لکھی۔ اس میں مسلم دنیا کے اندر جو ہے معرفت شناسی کی جو الگ سے مستقل طور پر بحث کی جائے اور کتابیں لکھی جائیں، یہ بہت زمانے کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے۔ ہاں فلسفہ اسلامی کے اندر بعض ابواب ایسے تھے کہ جن کا ربط معرفت شناسی سے تھا، لیکن چونکہ معرفت شناسی الگ علم کے طور پر متعارف نہیں ہوا تھا، لہذا وہ فلسفے میں بحث ہوتی تھی۔ مثلا آپ اگر مادی و مجرد ہونا علم کا، یہ والی بحث کہ علم مجرد ہے یا مادی، یہ معرفت شناسی کی بحث ہے، لیکن فلسفہ اسلامی میں بحث ہوتی ہے اس میں۔ یا مثلا اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، اتحاد عالم و معلوم، یہ والی بحث جو فلسفے میں کی جاتی ہے فلسفہ اسلامی میں، لیکن یہ مربوط ہے معرفت شناسی کے ساتھ مسئلوں کے طور۔ مستقل طور پر کب یہ بحث شروع ہوئی؟ انقلاب اسلامی کے بعد۔ انقلاب اسلامی کے بعد معرفت شناسی کی بحثیں جو ہیں وہ مستقل طور پر عالم اسلام میں جو ہے وہ وارد ہوئی، اور اس پر کتابیں لکھی جانے لگی، اور اب جو ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ کے عنوان سے جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے، حتیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور اس قسم کے مقالے جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ پس معرفت شناسی کی تاریخچہ میں پتہ چل گیا۔ تاریخ کیا ہے علم معرفت شناسی کی، یعنی اپیسٹمولوجی کی؟ معرفت شناسی ایسا علم ہے کہ جو عقل کی توانائی کو بیان کرتا ہے، عقل کی قدرت کی تبیین کرتا ہے کہ عقل بشر میں کتنی طاقت ہے، آیا عقل بشر واقع تک پہنچ سکتا ہے، عقل بشر جو ہے وہ واقع تک پہنچ سکتی ہے یا نہیں، اور پھر اس کے اندر جو صحیح اور غلط معیار پائے جاتے ہیں اس کو کشف کر سکتی ہے عقل یا نہیں، آیا انسان جو ہے یہ بات دیکھ رہا ہے کہ اس کے حواس جو ہیں وہ خطا کرتے ہیں، آیا اس کے باوجود وہ اپنی حس اور عقل پر اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ درست ہے؟ یہ اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ معرفت شناسی یا اپیسٹمولوجی میں کی جاتی ہیں۔ درست ہے؟ اب ہم آتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ آیا منطق معرفت شناسی پر مقدم ہے یا معرفت شناسی منطق پر مقدم ہے۔ منطق کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ کہ جو ہمیں صحیح فکر کرنا سکھائے، اور فکر ہم نے کس کے بارے میں کرنی ہے؟ فکر ہم نے کرنی ہے معلومات کے بارے میں، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم واقع تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ درست ہے؟ یعنی منطق کے اندر ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ واقع ہے اور اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ درست ہے؟ اور پھر اس واقع میں تفکر کرنے کے قواعد کو منطق میں پڑھا جاتا ہے، یعنی اس واقع کے متعلق کس طریقے سے تفکر کیا جائے. لیکن معرفت شناسی کس کے بارے میں بحث کرتی ہے؟ کہ آیا واقع تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچا جا سکتا. تو بس معرفت شناسی مقدم ہو گیا. معرفت شناسی کے اندر آپ یہ طے کریں گے پہلے کہ واقع تک پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر ثابت کر دیں کہ واقعیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یا اس تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر تفکر کس چیز کا؟ لیکن اگر ثابت کر دیں کہ واقعیت نام کی چیز ہے اور اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے، تو اب منطق کی باری آتی ہے، وہ آ کر آپ کو تفکر کی صحیح طریقہ سکھائے تاکہ آپ اس طریقے کے ذریعے آپ حقیقت کو کشف کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معرفت شناسی جو ہے وہ علم منطق پر مقدم ہے. لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھ، کتاب نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ خود معرفت شناسی میں بھی تو آپ نے استدلال کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو استدلال کرنا کس نے سکھانا ہے؟ منطق نے سکھانا ہے. بس ایک جہت سے، یعنی استدلال کرنے کی جہت سے منطق جو ہے وہ مقدم ہے، اور واقع کو ثابت کرنے کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ معرفت شناسی کے. بس جہات فرق کرتی ہیں، ایک جہت سے منطق مقدم، ایک جہت سے معرفت شناسی مقدم ہے. اس میں آ کر یہ تو تھا ہمارا معرفتی دنیا کے اندر. تعلیمی دنیا میں کون سا علم مقدم آیا؟ سب سے پہلا علم ہمیں تعلیمی طور پر منطق پڑھنی چاہیے یا اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی علم پڑھنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ بات رائج تھی، حتیٰ افلاطون نے بھی اور ارسطو، سقراط نے بھی یا افلاطون نے بھی یہ قید لگائی تھی اور ارسطو نے بھی شاید، کہ اگر آپ منطق پڑھنا چاہتے ہیں اور فلسفہ بھی اس میں شامل تھا، تو اس سے پہلے آپ ریاضیات پڑھیں اور تہذیب نفس کریں، تب آپ منطق اور فلسفے کی طرف آئیں. ریاضیات پڑھیں تاکہ آپ کا تفکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ قوی ہو جائے، اور تہذیب نفس کریں. کیوں؟ کیونکہ منطق نے آپ کو کچھ قواعد سکھانے ہیں تفکر کرنے کے، اور جس انسان کا نفس جو ہے وہ مہذب نہ ہوا تو وہ قواعد غلط معنوں میں بھی استعمال کر لے گا، جیسا کہ ہم نے مثال بھی دی تھی صوفستائیوں کی، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، تفکر سے غلط استفادہ کیا تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا. پس بعضوں نے تعلیمی اعتبار سے ریاضیات کو مقدم قرار دیا اور تہذیب نفس کو مقدم قرار دیا. اور بعض علماء نے یہ دیکھا، چونکہ مسلم دنیا میں منطق جو ہے وہ عربی میں لکھی گئی ہے، زبان منطق کی عربی ہے. آپ دیکھیں ابن سینا کی منطق جو ہے وہ عربی میں ہے، خواجہ نصیر کی منطق جو ہے وہ عربی میں ہے، اب منطق مظفر جو ہے وہ عربی میں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں چونکہ عربی میں ہیں. پس بعض بزرگان نے کہا کہ ادبیات پڑھنا منطق سے پہلے ضروری ہے. پس تعلیمی اعتبار سے ہم بعض علوم کو علم منطق پر مقدم کر سکتے ہیں، لیکن معرفتی دنیا کے اندر منطق سب پر مقدم ہے، چونکہ اس نے فکر کرنا سکھانا ہے، استدلال کرنا سکھانا ہے، بس اس کے اوپر کوئی اور علم مقدم نہیں ہو سکتا. یہ تھی ہماری بعض مقدماتی بحثیں کہ جو ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اب اصلی بحث کے اندر وارد ہو جائیں گے. ایک اور بحث انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہے، اگرچہ مطالعہ آتی ہے، میں فقط اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. اسی کتاب میں جناب مصنف نے طبقہ بندی کیا بیان کی ہے کہ منطق کو کس کس طبقے میں کون کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے تین طبقے بیان کیے ہیں، کہ میں اس کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی بھی علم میں اگر ماہر بننا چاہتے ہیں تو اس کو تین مراحل میں پڑھیں، تب جا کر انسان اس علم میں ماہر بن پائے گا. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. ابتدائی مرحلے میں آسان کتابیں پڑھی جاتی ہیں جس کے اندر جو پیچیدگیاں کم ہو، جس کے اندر قال و قیل ہو، فلانے نے کہا یہ، فلانے کی بات غلط، فلانے کی بات ٹھیک، یہ اس قسم کی باتیں کرنا نہیں ہوتی، اس میں فقط سادے سادے قواعد اس علم کی، اصطلاحات اس علم کی بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس میں کون سی کتابیں پڑھیں؟ انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق بعض کتابوں کے نام لیے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ ابتدائی مرحلے میں آپ الکبرا فی المنطق کو پڑھیں کہ جو شریف جرجانی نے لکھی ہے، الحاشیہ علی تہذیب المنطق کو پڑھیں کہ جو ہاشم اللہ عبداللہ کے نام سے معروف ہے، اور ملا ہادی سبزواری کی کتاب منطق منظومہ کو پڑھیں، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنطق کو پڑھیں، رہبر خرد کو پڑھیں جو فارسی میں ہے، محمود شہابی کی ہے، اور منطق سوری کو پڑھیں کہ جو کیا ہے، محمد خان ساری کی ہے۔ عرض کیا تھا میں نے جہاں پر یہ مطلب بیان کیے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مرحلے میں آپ موجود ساری کتابیں استاد کے پاس پڑھیں، نہ، استاد کے پاس ایک دو کتاب پڑھیں ایک مرحلے کی، باقی جو کتابیں ہیں وہ آپ مطالعے سے حل کریں۔ یعنی اگر فرض کریں آپ استاد کے پاس حاشیہ ملا عبداللہ پڑھ رہے ہیں یا منطق مظفر پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مقابل میں آپ کیا کر سکتے ہیں، باقی کتابوں کا مطالعہ کریں مثلا، یا مثلا منظومہ منطق پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو باقی کتابیں ہیں اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ساری کتابیں استاد سے پڑھنا شروع کر دیں گے پھر ساری عمر تو کسی پہلے مرحلے میں گزر جائے گی اس میں جا کے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے یہ مڈل آپ کہہ لیں گے ہوتا ہے، متوسط جسے کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا عمق آ جاتا ہے، گہرائی آ جاتی ہے، سادگی سے تھوڑا سا نکلنا پڑتا ہے، مزید قال و قیل کی باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ اس میں انہوں نے جو یہ کتابیں گنوائی ہیں اس میں ساوی، سہلان ساوی کی کتاب ہے البصائر النصیریہ، کہ کتاب میں موجود ہے، آپ نہ بھی لکھیں تو اس میں مشکل نہیں ہے، البصائر النصیریہ کتاب ہے، درۃ التاج قطب الدین شیرازی کی ہے، الاسرار الخفیہ علامہ ہلی کی ہے، اسی طریقے سے اللمعات المشرقیہ ملا صدرہ کی کتاب ہے، شرح شمسیہ قطب الدین رازی کی کتاب ہے۔ یہ متوسط درجے کی ہیں، یعنی دوسرے مرحلے میں آپ ان میں سے کسی ایک یا دو کتابوں کو پڑھیں گے اور باقیوں کو مطالعہ کریں گے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ذرا اجتہادی قسم کا ہوتا ہے، عالی قسم کا ہوتا ہے، اس میں ذرا آپ نے بہت ہی گہرے انداز میں وارد ہونا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے اس مرحلے میں جا کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں اب کس کس باتوں کو مانوں اور کس کس کو رد کروں۔ اب سن کر قبول کرنے کا مرحلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، یہاں پر اب طالب علم کو چاہیے کہ وہ خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں کس کے ساتھ ہو جاؤں، دلیل کے ساتھ، کس کی دلیل آپ کو قوی لگتی ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اس میں جناب ابن سینا کی منطق شفا کتاب موجود ہے جو کہ بہت تفصیلی ہے، کہ یہ تدریسی طور پر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے بعد جو ہے منطق اشارات ہے ابن سینا کی، کہ یہ تدریسن پڑھائی جاتی ہے، کہ شرح اس کے اوپر خواجہ نصیر الدین طوسی نے شرح لکھی ہے، شرح ہے منطق اشارات، کہ اس کو پڑھنا چاہیے، حتماً پڑھنا چاہیے، خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے۔ اس کے علاوہ اساس الاقتباس کتاب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے، شرح المطالع کتاب ہے جو کہ بہت ہی بہترین اور عمیق کتاب ہے قطب الدین رازی کی ہے، حکمت الاشراق میں منطق کی بحث موجود ہے وہ بھی ہے، الجوہر النزید فی شرح التجرید علامہ ہلی کی ہے، کہ یہ عالی ترین مرحلے میں انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال یہ سلیقے کے ساتھ ہے، ممکن ہے کوئی اور استاد آ کر اس سلیقے کو بدل دے، اس میں حرج نہیں ہے، بات یہ کہ تین مرحلوں میں پڑھنا ہے۔ تو یہ چند بحثیں تھیں، مقدمات تھی جو آپ خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ آگے انشاءاللہ 6 نمبر درس جو ہے تصور و تصدیق کے بارے میں ہے، کہ اساسی ترین باب ہے، کہ انشاءاللہ یہ پھر بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔